اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہمارا جو طریقہ ہے وہ کسی ایک آیت کو لے کر اس پر گفتگو کی آتی ہے، تو آج اس آیت پر انشاءاللہ کچھ گفتگو کی جائے گی۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ یہ سورہ نساء کی آیت 82 ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، کیا لوگ غور نہیں کرتے قرآن پر؟ اگر وہ ہوتا خدا کے سوا کسی اور کی طرف سے تو ضرور وہ پاتے اس میں بہت زیادہ اختلاف۔ یعنی اس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف سے مراد کیا ہے؟ تناقض، تضاد، کنٹراڈکشن، حقیقت واقعہ سے عدم مطابقت۔ تو یہ گویا ایک چیلنج ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں کسی نوعیت کا تم تناقض یا تضاد نہیں پا سکتے، جو کہ انسانی کلام کا عام طور پر خاصہ ہوتا ہے۔ اور یہ واقعہ کو اس حیثیت سے یہاں پیش کیا گیا ہے کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو تضاد ہوتا۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ کیا وہ غور نہیں کرتے قرآن پر کہ اگر وہ ہوتا غیر اللہ کی طرف سے تو ضرور وہ اس میں پاتے بہت زیادہ اختلافات، تناقض اور تضادات۔ تناقض یا تضاد سے کیا مراد ہے؟ میں آپ کو ایک دو مثال پیش کرتا ہوں۔ پہلے دیکھیے، ایک ہے داخلی تناقض اور ایک ہے خارجی تناقض۔ داخلی کا مطلب کیا ہے؟ کہ کتاب کا ایک بیان کتاب کے دوسرے بیان سے ٹکرا رہا ہو، اسی کتاب کا ایک بیان اسی کتاب کے دوسرے بیان سے ٹکرا رہا ہو۔ اور خارجی یہ ہے کہ اس کتاب میں جو بات ہے وہ کسی خارجی حقیقت سے ٹکرا رہی ہے۔ دو قسم کے تضاد یا تناقض ہوتے ہیں، یا تفاوت۔ مثال کے طور پر آپ پہلی چیز کو لیجئے، میں اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ یہ داخلی تناقض اور خارجی تناقض سے مراد کیا ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کی، ہندوستان کے دستور کی۔ ہندوستان کا دستور بنایا گیا ہے سیکولر بنیادوں پر، اگرچہ لفظ سیکولرزم استعمال نہیں ہوا ہے دستور میں، لیکن یہ بات متفق علیہ ہے کہ ہندوستان کے دستور کی بنیاد سیکولرزم ہے۔ سیکولرزم معنی کیا ہے؟ کسی مذہب پر نہیں ہے، مذہب پر نہیں ہے۔ نہیں، سیکولرزم کی مثال کی تعریف کیا جاتی ہے کتابوں میں کہ ڈاکٹرن دیٹ دا بیسس آف موریلٹی شوڈ بی نان ریلیجس، نان ریلیجس، مذہب کی بنیاد پر نہ ہونا۔ تو کانسٹیٹیوشن یا ہندوستان کا جو دستور ہے اس کے بنانے والے دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم غیر مذہبی بنیاد پر ہم نے ایک قانون بنایا ہے، لیکن اسی ہی دستور میں یہ کہا گیا ہے کہ گائے جو ملش کیٹل ہے، یعنی دودھ دینے والی ہے، جس سے ہم بچڑا اور دودھ حاصل کرتے ہیں، اس کو مطلق طور پر اس کے ذبیحے کو ممنوع قرار دینا اسی دستور میں لکھا ہوا ہے۔ ایک خاص مدت کے اندر یہ ہے کہ ہندوستان سے گائے کا ذبیحہ مطلق طور پر بند کر دیا جائے گا۔ دونوں چیزیں جو ٹکراتی ہیں، اس کیوں ٹکراتی ہیں؟ اس لیے کہ گائے کا ذبیحہ مطلق طور پر کیوں بند ہو؟ آپ وجہ بتائیں گے سیکولرزم کے اعتبار سے کہ وہ اس سے دودھ ملتا ہے اور اس سے بچڑا پیدا ہوتا ہے، لیکن جب گائے اس عمر کو پہنچ جائے جب کہ نہ دودھ ملے نہ بچڑا ملے، تو پھر کیوں اس پر پابندی؟ یہ ایک معلوم بات ہے، بالکل ایک نون فیکٹ ہے کہ گائے، بہت سی گائیں ایسی ہوتی ہیں جو جس کو کہتے ہیں بہلا ہو جانا، یعنی وہ نہ دودھ دیتی نہ ان سے اولاد پیدا ہوتی۔ یہ بھی معلوم بات ہے کہ ایک خاص عمر کو پہنچ کر کے وہ نہ تو نسل پیدا کرتی نہ دودھ دیتی، یعنی تمام ہی گائیں بالآخر ایک وقت آتا ہے کہ وہ دودھ اور بچڑے دونوں کے اعتبار سے ناکارہ ہو جاتی ہے، تو پھر ان کا ذبیحہ کیوں بند ہو؟ ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سوائے اس کی مذہب میں ہے، سیکولرزم میں نہیں ہے۔ یعنی ایک خاص مذہب جو اس ملک میں ہے وہ مطلق طور پر گائے کے ذبیحے کو ممنوع قرار دیتا ہے، لیکن سیکولرزم کو اگر آپ بنیاد رکھیں تو وہاں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو کیا کہ یہ داخلی تناقض ہوا، داخلی تناقض کہ ایک باب میں آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم سیکولرزم کی بنیاد پر دستور بنانے جا رہے ہیں، اسی کتاب میں دوسری جگہ آپ یہ کہتے ہیں کہ گائے یہاں پر ذبح نہیں کی جائے گی، جبکہ اس کو کسی بھی وجہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ آپ مذہب کی بنیاد جسٹیفائی کریں۔ سیکولرزم کی بنیاد پر گائے کے مطلق ذبیحے کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ یہ ایک داخلی تضاد کی مثال ہوئی، داخلی تضاد کی مثال ہوئی۔ اب میں خارجی تضاد کی مثال دیتا ہوں۔ ارسطو نے، آپ جانتے ہیں کہ ارسطو جو ہے یونان کا عظیم ترین فلسفی ہے، تو ارسطو نے اپنے ریاست کا ایک نقشہ بنایا، ریاست کا۔ اس نقشے میں اس نے عورتوں کو مرد کے مقابلے میں کم تر مقام دیا۔ وجہ کیا بتائی؟ وجہ یہ بتائی کہ عورت کے منہ میں کم دانت ہوتے ہیں، یعنی عورت کو اپنے تصوراتی سماج یا تصوراتی ریاست میں کم تر جگہ دینے کی وجہ یہ بتائی اس نے کہ عورت کے منہ میں کم دانت ہوتے ہیں۔ اس واقعے کا برٹ رسل نے ذکر کرتے ہوئے مذاق اڑایا ہے کہ ارسطو نے اپنی زندگی میں دو شادیاں کی، اور اس نے مذاق اڑایا ہے کہ ارسطو نے دو شادیاں کی، اگر وہ مسز ارسطو سے یہ کہتا کہ ذرا منہ کھولو تو گن کر معلوم کر سکتا تھا کہ جتنے دانت مرد کے منہ میں ہوتے ہیں اتنی دانت عورت کے منہ میں ہوتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے خارجی ٹکراؤ ہوا، یعنی ارسطو نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ عورت کے منہ میں کم دانت ہوتے ہیں، جبکہ اس سے باہر جو حقیقت ہے، جو عورت موجود ہے، وہ یہ ہے کہ اتنے ہی دانت ٹھیک تعداد کے ادوار سے عورت کے منہ میں بھی ہوتے ہیں اتنے کہ مرد کے منہ میں ہوتے ہیں۔ تو گیا کہ ارسطو کا یہ بیان خارجی حق سے ٹکرا گیا، یہ لوجدو فی اختلاف کثیرہ۔ تو غیر اللہ کی جو بات ہوتی ہے، یہ خدا کے سوا جو کوئی انسان کلام کرتا ہے تو اس میں یہی ہوتا ہے، یا تو داخلی تضاد یا خارجی تضاد، ایک جگہ کچھ کہے گا دوسری جگہ کچھ کہے گا، ایک جگہ وہ ایسی بات کہے گا جو خارج دنیا کے حقائق سے ٹکرا رہی ہوگی۔ یہ میں نے یہ مثال دی ہے صرف یہ بتانے کے لیے کہ داخلی تضاد کیا ہوتا ہے، خارجی تضاد کیا ہوتا ہے۔ اب آئیے قرآن کے اعتبار سے دیکھیں، یہ تو مسئلے کی وضاحت کے لیے مثال تھی۔ قرآن زبانی یہاں یہ اس بات کی وضاحت کے لیے میں نے مثال دی کہ داخلی تضاد کیا ہوتا ہے، خارجی تضاد کیا ہوتا ہے۔ اب میں قرآن کے اعتبار سے چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے ابھی یہ 12 جنوری کی بات ہے، 12 جنوری 1985، 12 جنوری 1985 کو تغلق آباد میں جو انڈین انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز جو ہے، وہاں پر ایک اجتماع تھا جس کا عنوان تھا واٹ از جوڈائزم، یہودیت کیا ہے۔ ابھی یہ 12 جنوری 1985 کی بات ہے، وہاں پر تقریر کرنے کے بلائے گئے تھے مسٹر ازرا کولٹ کا نام ہے۔ یہ انڈیا میں یہودیوں کی جو کونسل ہے اس کے پریسیڈنٹ ہیں۔ ہندوستان میں یہودیوں کی ایک تعداد بستی ہے آپ جانتے ہیں، تو ہندوستان میں یہودیوں کی جو کونسل ہے اس کے پریسیڈنٹ ہیں مسٹر ازرا کولٹ۔ ان کا لیکچر تھا واٹ از جوڈائزم، یہودیت کیا ہے، اس پر۔ تو انہوں نے اس عنوان پر تقریر کرتے ہوئے قدرتی طور پر یہودیوں کی تاریخ بیان کی، یہودیوں کی تاریخ۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہودی جس کو کہتے ہیں، یعنی یہودی سے مراد اگر آل ابراہیم لیں آپ اس معنی میں، تو سب سے پہلے مصر میں ان کا داخلہ ہوا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں انہیں اقتدار ملا تو یہ معلوم قصہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اقتدار ملا تو انہوں نے اپنے والد کو اور اپنے بھائیوں کو بلایا اور وہاں وہ لوگ آباد ہوئے، پھر انہیں سے وہ لوگ بنے کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور پھر یہ لوگ وہاں کئی سو سال تک رہے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب مصر سے نکل کر کے سہارا سینا میں گئے تو مسٹر عزرا کولٹ نے دونوں جگہ فرعون کا حوالہ دیا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا مصر کا اس کا نام بھی انہوں نے فرعون بتایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا اس کا نام بھی فرعون بتایا. یہ کیوں؟ یہ بات تاریخ کے خلاف ہے، لیکن چونکہ بائبل میں یہی موجود ہے تو بائبل کو نقل کیا. یعنی بائبل یہ کہتی ہے، یہ واقعہ بتاتے ہوئے کہ حضرت یوسف علیہ، یعنی بائبل جب ذکر کرتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر میں داخلے کا تو وہاں بھی وہ بادشاہ مصر کو فرعون کہتی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب ذکر کرتی ہے بائبل تو وہاں بھی بادشاہ مصر کا نام فرعون لیتی ہے، فرعون. لیکن یہ بات خارجی واقعے کے خلاف ہے، یعنی جو خارجی تاریخ ہے مصر کی بائبل کے باہر، بائبل کے باہر جو خارجی تاریخ ہے وہ بتاتی ہے کہ دونوں زمانوں میں دو الگ الگ بادشاہ تھے. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں وہاں باہر کا لوگ حکومت کر رہے تھے جو عرب نسل کے تھے، ان کو ہکساس کنگز کہا جاتا ہے. جس طرح سے ہندوستان میں انگریز آ گئے اور یہاں حکومت کرتے رہے، اسی طریقے سے عرب کے کچھ لوگ مصر میں داخل ہوئے، وہاں انہوں نے فتح کر کے وہاں حکومت قائم کی، جس کو کہ تاریخ میں ہکساس کنگز کہا جاتا ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام جس زمانے میں گئے ہیں تو یہی لوگ وہاں حکومت کر رہے تھے، ہکساس میں حکومت کر رہے تھے تقریباً 500 سال تک. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد ایک عرصے دراز کے بعد پھر وہاں انقلاب ہوا، قومی انقلاب. ہکساس جو تھے ان کو قتل کر دیا، ان کو مار کر بھگا دیا، اور خود ملکی ایک خاندان حکمراں بنا جس کو فرعنہ کہا جاتا ہے. یعنی اس خاندان کے تمام افراد اپنے کو فرعون 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 کہتے تھے. یعنی فرعون کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ خاندان فرعنہ کے ہر بادشاہ کا نام فرعون ہوتا تھا. تو اس کے معنی کیا ہوئی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہکساس کنگز کی حکومت تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعنہ کی حکومت تھی، لیکن بائبل دونوں زمانوں میں فرعون فرعون کہتی ہے. جبکہ آپ قرآن میں پڑھیے کہ قرآن میں اتنا لمبا قصہ حضرت یوسف علیہ السلام بیان ہوا سورہ یوسف میں، لیکن وہاں عزیز مصر کہتا ہے قرآن. عزیز مصر یعنی رولر، حکمراں. عزیز کا معنی یہاں رولر، یعنی مصر کا رولر. فرعون نہیں کہتی ہے، لیکن جب موسیٰ کا ذکر آتا ہے تو قرآن فرعون کا لفظ بولتا ہے. تو کیا خارج میں جو واقعہ ہے اس کے عین مطابق ہے قرآن کا بیان، اس کے برعکس خارجی واقعے سے ٹکرا رہا ہے بائبل کا بیان. تو یہی ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. غیر خدا کی طرف سے اگر قرآن ہوتا تو یہ سب کچھ ہوتی باتیں ہیں، جیسا کہ بائبل ہے. یعنی بائبل بھی اصلا خدا ہی کی طرف سے تھی، لیکن موجودہ بائبل تو غیر خدا کی طرف سے ہے، کیونکہ وہ بناوٹی ہے، وہ تحریف ہے، انسانوں نے اس میں لکھ رکھا ہے اس میں. یعنی کتنی کلیئر مثال ہے. تو مسٹر عزرا کولٹ جو تھے بہت پڑھے لکھے آدمی تھے وہ، لیکن وہ مجبور تھے، اگر وہ تاریخ کو لیں تو بائبل کو رد کرنا پڑے گا. اگر وہ تاریخ والی بات کو لیں تو بائبل کو رد کرنا پڑے گا، اور بائبل کے لیں تاریخ کو رد کرنا پڑتا ہے. تو ان کی اس مجبوری کی بنا پر انہوں نے یہ کیا کہ موسیٰ کے زمانے، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بھی انہوں نے لفظ فرعون استعمال کیا، اور حضرت موسیٰ کے زمانے میں بھی انہوں نے لفظ فرعون استعمال کیا. کتنی کلیئر مثال ہے، کتنی کلیئر مثال ہے کہ یہ کتاب اس ہستی کی لکھی ہوئی ہے جو کہ ابدی نگاہ رکھ رہا ہے، جسے پتہ ہے کہ موسیٰ کے زمانے میں کون بادشاہ تھا اور یوسف کے زمانے میں کون بادشاہ تھا. اور اس کے مقابلے مرتبین بائبل وہ لوگ ہیں جنہیں پتہ نہیں، وہاں بھی فرعون لکھ دیا، وہاں بھی فرعون لکھ دیا. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے اس میں کوئی میرا کوئی ذاتی بیان نہیں ہے. تمام مورخین آپ کسی بھی بریٹانیکا میں لکھ کسی بھی چیز میں دیکھ لیجیے آپ, کسی بھی کتاب میں دیکھ لیجیے مصر کی تاریخ میں, کہ حضرت یوسف علیہ السلام جس زمان میں وارد ہوئے ہیں وہاں اقساس کی سی حکومت تھی, فرانہ حکومت نہیں تھی. بعد کو انقلاب آیا اور یہ ایک قومی حکومت تھی, جس طرح سے ہندوستان اب ایک قومی حکومت ہے, ان کو فرعون آپ کہتے ہیں, تو وہ ایک قومی حکومت تھی, انہوں نے اپنا نام فرعون رکھا, اس وجہ سے فرانہ کہلاتے ہیں. ایک مثال کے طور پر یہ میں عرض کیا آپ کی خدمت میں. اس طریقے سے ایک اور مثال لیجیے, قرآن میں ہے لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقکم وایاکم, اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے ہلاک نہ کرو, ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں انہیں بھی رزق دیتے ہیں. ایک بہت ہی کلیئر مثال میں ایک اور عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے, کہ اپنی اولاد کو نہ ہلاک کرو مفلسی کے ڈر. مفلسی یعنی رزق نہ مل سکے گا انہیں, رزق محدود ہے تمہاری کمائی, رزق تمہاری کمائی محدود ہے, تمہارا رزق محدود ہے, تو کیسے وہ کھائیں پئیں گے, ابنا پر ہلاک کر دیتے تھے لوگ. تو فرمایا کہ لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق, املاق کے اندیشے سے اپنے بچوں کو ہلاک نہ کرو, ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں انہیں بھی رزق دیں گے. اس کے کئی سو سال بعد, تقریبا 1000 سال کے بعد, آپ جانتے ہیں کہ مالتھس پیدا ہوا, رابرٹ مالتھس. پچھلے تقریباً 100 سال تک رابرٹ مالتھس جو ہے انسانی ذہنوں پر حکمراں رہا ہے. جس نے نظریہ کیا پیش کیا, اس کا نظریہ ایک لفظ میں یہ تھا اس کا نظریہ کہ پاپولیشن وین انچیکڈ انکریزز ان جیومیٹریکل ریشیو, سبسسٹنس اونلی انکریزز ان این ارتھمیٹیکل ریشیو. یہ تھا ایک لفظ میں اس کا خلاصہ, اس کا نظریہ رابرٹ مالتھس کا. یعنی اس کے معنی کیا تھے, اس کے معنی یہ تھے, یہ بہت بڑا ماہر معاشیات تھا اور بہت, یہ سن 1766 میں پیدا ہوا اور 1834 میں اس کا انتقال ہوا, رابرٹ مالتھس. تو اس نے یہ ثابت کیا اپنی کتاب میں کہ دنیا میں ایک اضافہ ہے انسان کا, انسان پیدا ہوتا ہے اضافہ ہو رہا ہے, ایک اضافہ ہے کھانے کی چیزوں کا. اس نے بتایا کہ انسان کا اضافہ اور کھانے کی چیزوں کا اضافہ مساوی نہیں ہے. یعنی انسان کا اضافہ جیومیٹریکل پروپورشن سے ہوتا ہے, یعنی 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 اس طرح ہو رہا ہے. اس کے برعکس غذائی اشیاء جو ہیں اس کا اضافہ ارتھمیٹیکل پروپورشن سے ہوتا ہے, یعنی 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. تو اس نے بتایا ہے کہ اگر ہم انسانی آبادی پر چیک نہ کریں, انسانی آبادی کو نہ روکیں, تو کیا ہوگا کہ انسانی آبادی تو بڑھ رہی ہوگی 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 کے ریشو سے, اور غذائی اشیاء بڑھ رہی ہوں گی 1, 2, 3, 4, 5, 6 کے ریشو سے. نتیجہ کیا ہوگا کہ فاقہ کی نوبت آ جائے گی, انسان بے شمار ہوں گے اور کھانے کی چیزیں کچھ بھی نہیں ہوگی, کم ہوگی. اور اتنا زبردست یہ نظریہ اس نے پیش کیا کہ 100 سال پر لوگوں کے ذہنوں پر چھا گیا یہ چیز. اسی کے نتیجے میں یہ فیملی پلاننگ وغیرہ کا سب کا جو ہے جسٹیفائی کرنے والا یہ مالتھس کا نظریہ ہے. لیکن جو تازہ تحقیق ہے اس پر آج کل کتابیں لکھی گئی ہیں اور بہت زبردست اس کو رد کیا گیا ہے کہ یہ سراسر غلط تھا مالتھس کا نظریہ. کیوں؟ مالتھس اس بات کو نہیں سمجھ سکا کہ مزید امکانات کیا ہیں. مثال کے طور پر وہ نہیں جانتا تھا, وہ دور کسانی میں پیدا ہوا, وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کسانی زراعت مشینی زراعت بن جائے گی اور کس طرح سے یعنی ملٹیپلائی ہوگا اس کا, وہ اس کو پتہ نہیں تھا مالتھس کو. آپ جانتے ہیں کہ مشینی زراعت سے کس قدر کئی گنا زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے پیداوار. اس طرح مالتھس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ بیج اگر اچھے قسم کے استعمال کیے جائیں تو کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے آج کل ایسے پودے بنائے گئے ہیں جو ابھی تو بھی 25 سال اور 50 سال پہلے نہیں تھے, کہ مثلا پہلے گیہوں ایسا ہوتا اس میں ڈنٹھل زیادہ ہوتا تھا, دانہ کم ہوتا تھا, अब नए ऐसे बनाए गए हैं जिसमें डंठल छोटा सा होता है और दाने बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बीज की तरक्की, मशीन की तरक्की और नए नए खाद, मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन हासिल करने का जरिया इससे पहले सिर्फ बैक्टीरिया थे, या कड़क चमक से थोड़ा सा नाइट्रोजन दाखिल हो जाता है बारिश में, या तो उससे नाइट्रोजन मिलता था या बैक्टीरिया से नाइट्रोजन मिलता था, जो निस्बतन बहुत ही कम मकदार में होता था। इंसान को यह पता नहीं था कि नाइट्रोजन मसनूई तौर पर बनाया जा सकता है मालथस के ज़माने में, और नाइट्रोजन जो है ग़िज़ाई पैदावार की नहायत दर्जा अहमियत रखता है। बिल्कुल हाल की ये बात है कि नाइट्रोजन को इंसान ने मसनूई तौर पैदा करना शुरू कर दिया, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं। नतीजा क्या हुआ कि मालथस का नज़रिया बिल्कुल तहस नहस हो गया। अब ताज़ा तरीन तहकीक ये है कि इंसान की आबादी जिस नस्बत से बड़ी है उससे ज़्यादा इजाफा हुआ है इंसानी ग़िज़ाई पैदावार का। ये बाज़ जगह जो आप कहा देखते हैं, मिसाल के तौर पर इट्रिया में या इथियोपिया में, यह सरासर मसनू है, क्योंकि मालथस का नज़रिया यह था कि आलमी सतह पर ख़ुद ग़िज़ा कम हो जाएगी, और ये तकसीम का फ़र्क है न कि पैदावार का फ़र्क। इस बात को जानना चाहिए हमें। एक है बवजह तकसीम यानी खुराक कम होना, यानी कहीं भरा हुआ है गल्ला लेकिन पहुंच नहीं रहा है, तो बवजह तकसीम हुआ, वो बवजह पैदावार नहीं हुआ। तो मालथस का जो नज़रिया था वो इस पर नहीं था कि तकसीम गलत होने की वजह से लोग मरने लगेंगे, उसका नज़रिया था कि पैदावार ही सही से नहीं होगी, यानी पैदावार एरिथमेटिकल प्रोपोर्शन से होगी, जबकि इंसान की पैदावार ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शन से होगा। तो कुरान जो ये कहा था कुरान ने कि वला तख्तलु औलादकुम खशयत इम्लाक नहनु नरज़ुकुकुम वैयाकुम, इसका मानी है कि खुदा के सामने वो इम्कानात थे, वो पॉसिबिलिटीज़ थी कि जिस नस्बत से इंसान बढ़ेगा उसी नस्बत से ग़िज़ा ही बढ़ सकती है, जबकि मालथस को पता नहीं था। इस माने कि मालथस का बयान बाहर की यानी मालथस की किताब के बाद हकीकत वाकया से उससे टकरा रहा था, और कुरान का बयान कुरान के बाद हकीकत वाकया उसके मुताबिक कर रहा था। ये कितनी खुली हुई मिसाल है, यानी ये बात कि नहनु नरज़ुकुकुम वैयाकुम, यानी एक ही लफ्ज ही बात का सबूत है कि ये खुदा की किताब है, खुदा की किताब। हकीकत यह है कि मालथस के ज़माने में जो मालूमात थी, तो मालथस वही कह सकता जो उसने कहा। आदमी अपने दायरे मालूमात में बोलता है, हर आदमी, ये एक हकीकत है, आदमी अपने दायरे मालूमात में बोलता है। तो मालथस के ज़माने में जो इंसान का दायरे मालूमात था उसके एतबार से मालथस वही कह सकता था जो उसने कहा, लेकिन कुरान की आयत बता रही है कि कुरान का मुसन्निफ एक ऐसा मुसन्निफ इसके दायरे मालूमात उससे बहुत ज़्यादा वसी है, जो लोगों को नहीं मालूम है वो भी उसको मालूम है, जो लोगों के दायरे मालूमात से बाहर है वो भी उसके दायरे मालूमात के अंदर है। ये कितनी क्लियर मिसाल है कि कुरान के बयान खारिज में जो हकीकत वाकया थी उसके आयन मुताबिक था, और मालथस का बयान उसकी किताब के अंदर जो बात थी वो बाहर के हकीकत वाकया से गैर मुताबिक। तो ये किस कदर क्लियर यानी बिल्कुल वाज़ह तौर पर इस बात का सबूत है कि अफला यतदब्बरून अल-क़ुरान वलव काना मिन इंदि ग़ैरिल्लाह लवजदू फीहि इख़्तिलाफ़न कसीरा, कि जो किताब खुदा की सिवा किसी और की तरफ से होगी उसमें इख्तलाफ होगा, उसमें तजाद होगा, उसमें तनाकुस होगा, हकीकत वाकया से अदम मुताबिकत होगी, और जो चीज़ खुदा की तरफ से होगी, जो चूँकि खुदा दानाए कुल है उसमें यह बात नहीं होगी। अब मैं एक और मिसाल आपको देता हूँ, ये वो मिसालें आपको पेश कर रहा हूँ जो बिल्कुल ही दो दो चार की तरह से हकीकत, अगर कोई इसका इनकार करता है तो मुझे उसके साउंड माइंडेड होने में शक है। देखिए कुरान मजीद में यह आयत है, यह हुक्म है शहादत के बारे में, कि शहादत के बारे में आप जानते हैं कि दो औरत की शहादत एक मर्द के बराबर मानी गई है, یہ آپ سب کو پتہ ہے. سورہ بقرہ میں یہ حکم موجود ہے آیت 282. سورہ بقرہ آیت 282 میں یہ حکم موجود ہے کہ معاملات میں اور مقدمات میں جب گواہ کا معاملہ ہو تو ایک مرد کی گواہی دو عورت کی گواہی ایک مرد کے برابر مانی گئی. پچھلی صدیوں میں اس کا زبردست مذاق اڑایا گیا. جب سے یہ مساوات مرد و زن کا نظریہ پھیلا ہے یورپ میں تو اس کو جہالت کا قانون کہا گیا کہ جہالت کا قانون ہے کہ دو عورت کو ایک مرد کے برابر کر دیا. لیکن دیکھیے یہ عین حقیقت واقعہ کے مطابق یہ بات تھی. طاقت حقیقت تعلق ابھی حال میں تحقیق آئی ہے. یہ کہاں تحقیق ہوئی ہے؟ روس میں تحقیق ہوئی ہے جو کہ ملحد ملک ہے, جو کہ خدا کا منکر ملک ہے, جو کہ مذہب کا انکار کرنے کا ملک ہے. وہاں پر تحقیق اس معاملے میں ہوئی ہے اور یہ تحقیق چھپی ہے. آپ میں سے کوئی پڑھ سکتا ہے اس کو. ٹائمس آف انڈیا 18 جنوری میں, ٹائمس آف انڈیا 18 جنوری 1985 میں تحقیق چھپی ہوئی ہے. اس کا عنوان ہے میمورائزنگ ایبیلیٹی. اس میں یہ تحقیق کی ہے انہوں نے, اس کا نام ہے جو ریسرچر ہے ڈاکٹر ولادیمیر کونووالوف. ہو سکتا ہے میں صحیح تلفظ نہ کر سکوں اس کا کیونکہ یہ روسی لفظ ہے. بہرحال ڈاکٹر ولادیمیر کونووالوف, ٹائمس آف انڈیا 18 جنوری 1985. میرے پاس یہ پرچہ موجود ہے اور آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں اس کو. انہوں نے تحقیق کی ہے لمبی. تحقیق کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ میموری عورتوں میں مردوں سے کم ہوتی ہے, عورتوں میں حافظہ جو ہے مردوں سے کم ہوتا ہے. یعنی کیسا عجیب ہے یہ, یعنی اگر غور کیجئے کیسی عجیب ہے یہ بات. آپ کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ قرآن میں جہاں یہ حکم ہے وہاں الفاظ کیا ہیں. وہاں الفاظ یہ ہیں, فتذکر احداہما الاخرى, یہ الفاظ ہیں. یعنی ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلائے, ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلائے. یعنی کیسی عجیب بات ہے, ذرا غور فرمائیے اس کے اوپر. ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلائے, فتذکر احداہما الاخرى, ایک بھول جائے دوسری یاد دلائے. اس کے معنی کہ یہ جو قرآن میں یہ حکم ہے کہ دو عورت کی گواہی ایک مرد کے برابر, اس کی بنیاد کیا ہے؟ حافظہ, کوئی دوسری چیز نہیں ہے. حافظہ, یادداشت. اب جب جب کہ بایولوجیکل فیکٹ یہ ہو, یعنی حیاتیاتی واقعہ یہ ہو کہ عورت کی یادداشت مرد سے کم ہوتی ہے, تو اس کے سوا اور قانون ہو کیا سکتا ہے؟ یعنی عین حیاتیاتی واقعے کے مطابق ہے یہ قانون کہ ایک اور یعنی دو عورت کی گواہی ایک عورت کے برابر مانی جائے, تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلائے. چنانچہ اس میں دکھایا ہے اس نے کہ یہ وجہ ہے کہ میتھمیٹیکل جو شعبے ہیں علوم کے, اس میں عورتیں پیچھے ہیں, کیونکہ اس میں حافظے کی بہت اہمیت ہوتی ہے. کتنے میتھمیٹیکل, یعنی جو میتھمیٹیکل شعبے ہیں علوم کے, اس میں عورتیں کیوں پیچھے ہیں, اس کی خاص وجہ یہ بتائی. لمبی ریسرچ کے بعد اس نے یہ بات پیش کی ہے. تو بالکل دیکھیں مطابق حقیقت, یعنی قرآن کے باہر جو حقیقت تھی اس سے کتنی مطابقت ہے قرآن کے حکم میں. چونکہ انسان کو اس کا پتہ نہیں تھا اس سے پہلے, جس طرح سے ارسطو کو پتہ نہیں تھا کہ عورت کے منہ میں مرد کے برابر دانت ہوتے ہیں, تو اس نے ایک بات دیکھ دی پتہ نہ ہونے کی وجہ سے. تو اس سے پہلے انسان کو تحقیقی طور پر, ایک علمی تحقیق کے طور پر اس کا پتہ نہیں تھا کہ عورت کی میموری, عورت کا حافظہ کم ہوتا ہے. تو مذاق اڑاتا رہا. ٹھیک ہے, اب جب ریسرچ یہ بات ثابت ہو گئی کہ عورت کا حافظہ مرد سے کم ہوتا ہے, یعنی یہ ایک حیاتیاتی فیکٹ ہے, یہ بایولوجیکل فیکٹ ہے, یہ تو جب بیولوجیکل فیکٹ یہ ہے تو ظاہر قانون سے مطابق بنے گا. تو کیا کہ قرآن کا وہ حکم جس کا لوگ مذاق اڑا رہے تھے وہ عین خارجی حقیقت واقعہ کے مطابق تھا, اور جو خود بنا رکھا تھا انہوں نے وہ خارجی حقیقت واقعہ غیر مطابق تھا. وہ انہوں نے خود جو بنا رکھا تھا قانون کہ ایک مرد کی گواہی تو ایک عورت کی گواہی, تو یہ جو ہے خارج میں جو حقیقت موجود تھی حیاتیاتی حقیقت اس کے غیر مطابق تھا, یہ اسے ٹکرا رہا تھا یہ, اور جو قرآن میں جو لکھا ہوا تھا وہ عین خارجی حقیقت کے مطابق تھا. کتنی عجیب مثال ہے, کتنی عجیب مثال ہے. اگر کوئی چاہے تو اسی پر ایمان لانا کافی ہے کہ قرآن پر ایمان لائے وہ اور اسلام پر ایمان لائے وہ, یہی ایک معمولی سا واقعہ ہے, کافی ہے بات کے لیے. عین وہی چیز قرآن میں مذکور ہے کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلائے, اور یہی ثابت ہوا کہ حافظے میں عورت کم ہوتی ہے. مجھے نہیں معلوم کہ اس کے بعد کون سا ثبوت چاہیے کسی انسان کو یہ جاننے کے لیے کہ قرآن خدا کی کتاب ہے, کون سا ثبوت چاہیے. دوسرا ثبوت تو صرف ہی ہو سکتا ہے کہ اسرافیل سامنے آئیں اور سور پھونکیں اور لوگوں کو دھاس ناس کر دیں اور انقلابات برپا ہوں اور زلزلے آئیں, اور تو کوئی دوسرا ثبوت اس کے بعد نہیں ہو سکتا ہے. اس کا سوال علمی ثبوت, فکری ثبوت, نظریاتی ثبوت, عقلی ثبوت اگر آپ کو درکار ہے تو کافی ہے یہ واقعات, کافی ہیں یہ واقعات. اس سے زیادہ ثبوت درکار ہے تو اس سے زیادہ ثبوت تو سور اسرافیل کے پاس ہے, وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. اور دیکھیے, یعنی اس سلسلے میں باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن ہمارے بزرگ کو ذرا جلدی ہے, آپ کو ذرا جلدی ہے, تو اس وجہ سے میں ذرا مختصر کر رہا ہوں. ایک بہت ہی بڑی دریافت, یعنی جس کو میں اس سے پہلے کئی بار درس میں بھی ذکر کر چکا ہوں, کتابوں میں لکھ چکا ہوں, لیکن چونکہ اس سے متعلق ہے اس لیے کہتا ہوں, وہ ہے قرآن میں یہ ہے کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. لوگ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دو کہ روح امر رب سے ہے اور تم کو تھوڑا علم دیا گیا ہے, تھوڑا علم دیا گیا ہے. جب دور جدید آیا اور انسان کے لیے ممکن ہوا کہ خوردبین سے اور دوربین سے دیکھ سکے, اس نے دیکھا کہ پانی کے اندر جس پانی کو ہم سمجھتے تھے کہ پانی ہے اس میں جراثیم رینگ رہے ہیں, تو اس نے سمجھا کیا کہ ہم اشیاء کو دیکھ سکتے ہیں, اشیاء ہمارے لیے غیر مری چیز نہیں ہے. اس نے جب آسمان میں دیکھا, آپ جانتے ہیں کہ ننگی آنکھ سے آسمان میں تقریباً 10,000 ستارے نظر آتے ہیں, ننگی آنکھ سے آپ 10,000 ستارے نہیں دیکھ سکتے, لیکن جب انسان نے دوربین لگائی اور کھربا کھرب ستارے نظر آئے, انسان نے سمجھا کہ ہم دور کی چیز بھی دیکھ سکتے ہیں اور قریب کی چیز بھی دیکھ سکتے ہیں, چھوٹی چیز بھی دیکھ سکتے ہیں بڑی چیز بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ہوتی تم میرا علم الا قلیلا, تم کو تھوڑا علم دیا گیا ہے, یہ دور جاہلیت کی بات ہے. دور جاہلیت میں لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہہ دیا گیا کہ بھائی تھوڑا علم ہے, بس مان لو, اعتقاد رکھ لو. اب دور اس دور میں خوردبین اور دوربین کے دور میں اور نئے نئے سائنسی طریقوں کے دور میں یہ بات جو ہے بالکل پرانے زمانے کی بشری دور کی بات ہے, قبائلی دور کی بات ہے. لیکن کس قدر عجیب ہے یہ چیز کہ آج یہ عین سائنسی چیز بن گئی ہے, عین سائنسی چیز بن گئی ہے, عین سائنسی چیز بن گئی ہے. تقریباً 200 برس تک یورپ پر اس کا غلبہ رہا, کہ حقیقت قابل مشاہدہ چیز ہے. آپ کو معلوم ہے کہ نیوٹن نے روشنی کے بارے میں جو نظریہ بنایا تھا اس کا نام تھا کارپسلس تھیوری آف لائٹ. کارپسلس تھیوری آف لائٹ یعنی ذراتی نظریہ نور. اس کا خیال تھا کہ روشنی جو ہے یہ چھوٹی چھوٹی ذرات ہیں, بہت ہی ٹائنی قسم کے ذرات ہیں جو نکل کر کے اڑتے ہیں فضا میں. کہا کہ روشنی ایک ایسی چیز ہے جس کو دیکھا اور ناپا جا سکے, کیونکہ وہ ذرہ ہے, ذرہ ہے. اس طریقے سے ہر چیز کے بارے میں نظریہ قائم کیا گیا. مثلا ایٹم کا جو نظریہ تھا کہ تمام چیزیں بالآخر کیا ہیں, وہ ایٹم ہیں, یعنی چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں جن سے مل کر کے چیزیں بنی ہیں. تو اس کے معنی یہ ہیں کہ حقیقت اپنی آخری صورت میں ایسی چیز تھی کہ جس کو دیکھا جا سکے, تولا جا سکے, ناپا جا سکے, صرف مزید تحقیق کی ضرورت ہے اور سب کچھ ہم جان لیں گے. لیکن کیا ہوا, یہ بات آئنسٹین کے بعد جو دور شروع ہوا اس دور میں یہ بالکل اس چیز کا تحس نحس ہو گیا. کیونکہ جب ایٹم ٹوٹا, جس چیز کو آپ آخری چیز سمجھ رہے تھے, جب وہ ایٹم ٹوٹا تو معلوم ہوا کہ ایٹم جو ہے وہ دوسرے بہت سے پارٹیکل کا مجموعہ ہے, بہت سے پارٹیکل, چھوٹے سے پارٹیکل کا مجموعہ ہے. اور بات یہی نہیں پہنچی, اس کے بعد پھر اب جدید ترین نظریہ ہے کہ اس پارٹیکل کے بھی سب پارٹیکل ہیں, یعنی ایٹم پھر پارٹیکل پھر سب پارٹیکل, یہاں تک کہ بالآخر یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ مادہ نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے دنیا میں. حتیٰ کہ اب سائنسدانوں کا جدید ترین جو بحث ہے, آخری بحث جس پر کہ سائنس سے ٹکی ہوئی ہے اس وقت سائنس, وہ یہ ہے کہ یونیورس آبجیکٹیو یا سبجیکٹیو, آخری بحث جو سائنس میں ہے اس وقت, آخری بحث. تو بیشتر رجحان لوگوں کا یہ ہے کہ کائنات سبجیکٹیو ہے, آبجیکٹیو نہیں ہے. اس کے معنی کیا ہیں, آبجیکٹیو کے معنی کیا ہیں, جو چیز دکھائی دے. سبجیکٹیو کے معنی کیا ہیں, جو چیز سے تصوراتی ہو. تو سائنس بالآخر جہاں اگر پہنچی ہے وہ کیا ہے کہ ساری کائنات ہی سبجیکٹیو ہے, آبجیکٹیو تو کوئی چیز ہی نہیں. تو وہاں ہوتی تو میرا علم نہ, چنانچہ ایک سائنسدان نے کہا ہے کہ وی آر نوئنگ اباؤٹ لیس اینڈ لیس. سائنس کی تعریف اس نے کی ہے کہ نوئنگ اباؤٹ لیس اینڈ لیس, کم سے کم کے بارے میں جاننا, نہیں نوئنگ مور اینڈ مور اباؤٹ لیس اینڈ لیس, نوئنگ مور اینڈ مور اباؤٹ لیس اینڈ لیس, زیادہ سے زیادہ کے بارے میں کم سے کم جاننا. یعنی جتنا ہم جانتے جاتے ہیں اتنے پتہ چلتا ہے کہ ہم کچھ نہیں جان سکے, کچھ بھی نہیں جان سکے, یعنی حقائق اس سے زیادہ وسیع ہیں کہ ہم جان سکیں. چنانچہ اب بالکل یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ ہم حقیقت واقعہ کو نہیں جان سکتے, اس لیے کہ حقیقت واقعہ مٹیریل چیز نہیں ہے. یہ تو اصل بات نہیں ہے, اصل بات جو ہے وہ دوسری ہے. اصل بات کیا ہے, اصل بات یہ ہے کہ قرآن میں جو طرز استدلال ہے وہ ہے جس کو کہ فلاسفہ آرگومنٹ فرام ڈیزائن کہتے ہیں رہے ہیں اس سے پہلے, یعنی بالواسطہ استدلال. قرآن کا استدلال کیا ہوتا ہے, چونکہ کائنات میں نظم ہے اس لیے اس کا ایک ناظم ہونا چاہیے, کائنات میں ایک ڈیزائن ہے اس لیے ایک ڈیزائنر ہونا چاہیے, کائنات میں ایک اتحاد ہے اس لیے ایک اتحاد پیدا کرنے والا ہونا چاہیے, یعنی استنباطی استدلال. یعنی قرآن یا مذہب کے نمائندے جو ہیں وہ خدا کو براہ راست نہیں دکھا پاتے, بلکہ بالواسطہ طور پر ثابت کرتے ہیں کہ چونکہ فلاں چیز ہے اس لیے فلاں چیز ہونی چاہیے. اس طریقے استدلال کو اس سے پہلے کہا جاتا تھا کہ انویلڈ ہے, یہ ویلڈ نہیں ہے. پہلے جاتا تھا, پہلے یہ کہا تھا کہ ڈائریکٹ آرگومنٹ ہی آرگومنٹ ہے, انڈائریکٹ آرگومنٹ آرگومنٹ نہیں ہے. یہ پہلے کہا تھا آپ سے 50 برس پہلے. آج یہ بات ثابت شدہ ہو گئی ہے کہ ڈائریکٹ آرگومنٹ کسی چیز پر ممکن ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے. کیوں, اس لیے کوئی چیز جب دکھائی نہیں دیتی, کوئی چیز جب ناپی نہیں جا سکے, تولی نہیں جا سکے, دیکھی نہیں جا سکے, تو آپ ڈائریکٹ آرگومنٹ قائم کیسے کریں گے؟ آپ کے علم میں کیا چیز آتی ہے, صرف افیکٹ آتا ہے, یعنی ان کے کچھ اثرات, ان کے کچھ مینیفیسٹیشنس, انڈائریکٹ مینیفیسٹیشنس, ان کے کچھ مظاہرے. کوئی چیز ہے, مثلاً فرض کیے کہ ادھر آگ جل رہی ہے, اس کی آنچ یہاں پہنچ رہی ہو, آنچ سے ہم یہ استدلال کرتے ہیں کہ وہاں آگ موجود ہے. تو ہمارے سامنے جو چیز آتی ہے اس سے مینیفیسٹیشنس ہوتے ہیں, وہ افیکٹ ہوتے ہیں, نہ کہ خود اصل چیز. تو چنانچہ اب یہ مان لیا گیا ہے سائنس میں کہ انفرینشیل آرگومنٹ بھی اسی طرح ویلڈ ہے جس طرح سے ڈائریکٹ آرگومنٹ. سب سے بڑی چیز جو اس دور میں ہوئی ہے سائنس دنیا میں, یہی ہوئی ہے کہ جس کو کہتے ہیں, یعنی وہ یہ طریق استدلال کیا ایک ٹرم ہے اس کے لیے خاص، یعنی طریق استدلال کے بارے میں نظریے کا بدل جانا، اپسٹمالوجی، اپسٹمالوجی میں جو تبدیلی ہوئی ہے وہ سب سے بڑا واقعہ اس دور کا میرے نزدیک، اس لیے کہ اپسٹمالوجی میں یہ تبدیلی نے یہ ثابت کیا ہے، یعنی اسٹیبلش کر دیا ہے بالکل علماء سائنس کے درمیان کہ انفرینشیل آرگومنٹ، استنباطی استدلال بھی اتنا ہی ویلڈ ہے، اتنا ہی معقول ہے، اتنا ہی یعنی مانا جانا چاہیے اس کو جتنا کہ ڈائریکٹ آرگومنٹ. یعنی ہم یہ استدلال جب کرتے ہیں کہ چونکہ نظم ہے اس لیے نازم ہونا چاہیے، تو یہ اتنا ہی ویلڈ ہے، اتنا ہی مدلل ہے استدلال یہ، جتنا کہ کوئی دوسرا استدلال جو کو سائنس میں استعمال کیا جاتا تھا اس سے پہلے، کیونکہ سائنس خود بھی اب یہی آ گئی ہے کہ وہ مینیفیسٹیشنس پر سارا اس کا وہ ہے، یعنی استدلال قائم ہے. ابھی چندر شیکھر جو نوبل پرائز جن کو ملا ہے، ابھی آئے تھے ان کی تقریب ہوئی ہے یہاں بمبئی میں، بڑا اچھا مقالہ اس پہ ہندو میں آیا تھا، دا ہندو جو اخبار نکلتا ہے مدراس سے، ان کا مقالہ آیا تھا، تو انہوں نے یہ جملہ استعمال کیا تھا کہ ان ڈائریکٹ مینیفیسٹیشنس، انہوں نے یہ بات کو اچھی طرح ایکسپلین کیا تھا کہ اس دور میں سائنس کسی بھی چیز کو ڈائریکٹ طور پر نہیں جانتی، ہم جس چیز کو جانتے ہیں اس سے مینیفیسٹیشنس. یہ وہ کہہ رہا ہے جو کہ نوبل پرائز جس کو ملا ہے ابھی حال میں، اور سارے سائنسداں یہ کہہ رہے ہیں. تو گویا کہ جو بات قرآن میں کہی تھی کہ تم ڈائریکٹ طور پر خدا کو نہیں دیکھ سکتے، ان ڈائریکٹ استدلال ہی پر تمہیں قانع ہونا پڑے گا، تو یہ ہے، یہ چیز آج آئن سائنٹیفک ہو گئی. یعنی یہ آج اعتقادی چیز نہیں رہی، یہ مذہبی چیز نہیں رہی، جس کو کہتے ہیں ڈاگمیٹزم، یہ ڈاگمیٹزم نہیں رہا بلکہ آئن سائنس بن گیا. اس کی یہ بات بہت ہی تفصیل طلب ہے، میں اس کا موقع نہیں ہے کہ میں اس کو مزید اس کی وضاحت کروں، لیکن یہ کہ یہ اس میں بہت سارے پہلو ہیں، ان سارے پہلوؤں پر جانے کا موقع نہیں ہے اس وقت، اور بہت سی باتوں کو میں چھوڑ رہا ہوں اپنے ہمارے بھائی صاحب، یہاں دیر ہو جائے گی. آخری بات صرف یہ میں کہنا چاہتا ہوں چھوڑتے ہوئے کہ خدا کا جو دین ہے اسلام، اس کے دیکھیے دو دور ہیں، پچھلے انبیاء کا دور اور آؤں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا دور. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں آیا ہے لیو ظہر اولت دین کلی، یعنی ہم نے نبی بھیجا ہے تاکہ یعنی اظہار کے لیے، اظہار دین کے لیے. یہ لفظ پچھلے انبیاء کے لیے نہیں آیا ہے، تو اس بنا پر میں یہ کہتا ہوں کہ پچھلے انبیاء کا دور دور دعوت تھا، اور آؤں صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دور اظہار ہے. یعنی اس کے معنی کیا ہیں کہ پچھلے انبیاء کے دور میں وہ تاریخ بھی ظہور میں نہیں آئی تھی، جبکہ دین اتنا مدلل ہو جائے جتنا کہ مدلل آج ہی ہو گیا ہے. یعنی آج بھی ہمیں دعوت ہی دینی ہے، ایک اعتبار سے آج بھی دور دعوت ہی ہے، لیکن میں ایک اور پہلو سے کہہ رہا ہوں کہ آج یہ ممکن ہو گیا ہے کہ دین کو آپ علمی طور پر، فکری طور پر غالب اور ظاہر کر سکیں. لے ضرور الدین کلی کے معنی سیاسی غلبہ نہیں ہے بلکہ فکری غلبہ. یہ جو ہے کہ لیو ضرور الدین کلی، جس کا اس سے میں یہ مراد نہیں لیتا کہ سیاسی غلبہ، میں فکری غلبہ مراد لیتا ہوں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے جو انبیاء آئے اس زمانے میں حقائق دینی کو ثابت کرنے کا صرف ایک ہی راستہ تھا، وہ تھا معجزہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا، جس کی طرح آپ نے اشارہ کیا تھا، توحید کے انقلاب کے ذریعے سے ایسے حقائق سامنے آئے، ایسے بند دروازے کھلے کہ اب دینی حقائق کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں اس طرح کے معجزے کی ضرورت نہیں ہے، خود علم ہی کافی ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے، خود علم کافی ہے.